اور مخالفت حد سے بڑھ گئی تو اس سے مسلمانوں کو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا تلقین کی جا رہی ہے؟ اصبروا, جب صبر کریں گے تو ہی تعلقات اچھے رہیں گے. جیسے ایک گھرانے کے اندر تعلقات خواہ ماں اور بیٹی کے درمیان ہوں یا بہن بہن کے درمیان ہوں, خوشگوار تعلقات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے کی کمی کوتاہی زیادتی پر صبر کر جائیں, اپنے آپ کو کنٹرول کریں. یہ نہیں کہ ذرا سی کسی کی بات ناگوار ہوئی, آپ کی تھوڑی سی نیند ڈسٹرب ہوئی اور آپ چیخنے چلانے پہ اتر آئیں, گالی گلوچ پہ اتر آئیں کہ جو تھوڑی سی نیند باقی تھی وہ بھی پوری کھل جائے. تو اس گروہ انسانی تعلقات کی بہتری کا بنیادی گر اس گروہ صبر کرو اور پھر صابرو, دوسرے کو بھی تھام لو اور ناراضگیاں ختم کر کے رابطو رابطہ رکھا کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. کامیابی کے اجتماعی کاموں, آپ کو یاد ہوگا جب چوتھا پارا میں نے شروع کروایا تھا تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اس پارے کے ابتدائی حصے میں بحیثیت امت, جسے دوسرے پارے میں ہم نے امت کی ذمہ داری کے بارے میں پڑھا تھا اور نیکی کی مختلف اقسام, تو یہاں بحیثیت امت ہمارے مسائل کا حل کیا ہے, اس کے لیے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئیں. جنگ احد پر, حالانکہ جنگ احد بعد میں ہوئی ہے, جنگ بدر پہلے ہوئی ہے. جنگ بدر کا ذکر سورۃ الانفال میں آئے گا, جنگ احد کا ذکر اس سے پہلے آ گیا, اگرچہ ترتیب میں وہ بعد میں ہے, اور اس پر ایک تفصیلی تبصرہ جو کئی رکوعات پہ چل رہا ہے. اب دیکھیں کہ امت بحیثیت مجموعی اگر اس کے سامنے کوئی منزل اور مشن نہ ہوگا تو اس وقت تک وہ دنیا میں اپنا فریضہ انجام نہیں دے سکتی. فریضہ شہادت حق آپ اس کو کہہ لیں, یا امت وسط ہونے کی حیثیت سے جو یدون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کی ذمہ داری آپ اسے کہہ لیں, کچھ بھی. اور امت بنتی ہے کس سے؟ افراد سے. ہر فرد اہم ہے, ہر فرد کی تربیت ضروری ہے. اگر افراد تربیت سے خالی رہ گئے, افراد تربیت سے خالی رہ گئے اور افراد کا باہم تعلق خوشگوار نہ ہوا تو دین ترقی نہیں کر سکتا. ہر مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہے, اور وہ خیر خواہی اور اس کا طریقہ ان آیات میں بتا دیا گیا ہے. تھوڑی سی باتیں چند ایک اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں, جو کئی دن سے میں لیے پھرتی ہوں تو موقع نہیں ملتا, تو وہ باتیں کچھ آپ سے کر لیتی ہوں. یہ انہوں نے ایک بہت اچھا کمنٹ بھیجا تھا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ لکھتی ہے کہ جب تعلیم یافتہ لوگوں نے کائنات کا مشاہدہ کیا اور چند حقائق دریافت کر کے انہیں سائنس کا نام دے دیا, تو اس میں سے یہ بھی مشاہدہ تھا کہ فطرت میں دو طرح کے سائیکلز چل رہے ہیں, پازیٹو فیڈ بیک سائیکل اور نیگیٹو فیڈ بیک سائیکل. کائنات کی کثرت جس میں جاندار اور بے جان دونوں شامل ہیں, نیگیٹو فیڈ بیک سائیکل کے تحت کارآمد بنی ہوئی ہے. یہی کامیاب طریقہ ہے, یعنی ایک چیز جب زیادہ بن جاتی ہے تو وہ اپنی پیداوار کو خود ہی کم کروا دیتی ہے. مثلاً ہاضمے کے انزائمز جب ایک خاص مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو ان کی پیداوار کو کم کر دیتے ہیں. جب جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے تو پیاس کے ریسپٹرز پانی کی طلب شروع کر دیتے ہیں, اور جسم میں پانی بڑھتے ہی وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. انسانی جسم تو کیا, زمین کے اجزاء, آسمان کی گیسز, سب ایک بیلنس اسی سائیکل کے تحت رکھے ہوئے ہیں. یہ کارآمد اور مفید ہے زندگی کے لیے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو کہ جب ایک چیز کی کثرت ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایسے افباب پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو پھر بیلنس پر لے آتے ہیں. دوسرے سائیکل کی کائنات میں بہت کم مثالیں ہیں، کیونکہ اگر یہ کثرت میں ہوتا تو ایک وشیس سائیکل چل پڑتا جس میں ایک چیز پیدا ہوتی تو بڑھتی ہی چلی جاتی. یہی حال غم اور سستی کا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑے سے شروع ہو کر بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، تھوڑے سے شروع ہو کر بڑھتی چلی جاتی ہیں. جتنا غم کریں گے اتنا ہی غم زدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنی سستی کریں گے چستی سے دور ہوتے جائیں گے. عقل مندی یہی ہے کہ کائنات کے مشاہدات سے فائدہ اٹھا کر ہم بھی اپنے ہر عمل میں اعتدال اور توازن پیدا کریں. یہی کامیابی کا راز ہے. کوئی انسان ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا، اور ہر وقت غم میں ڈوبے رہنا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. تھکتا بھی ہے انسان، لیکن یہ سوچ کر حرکت میں آنا ہے کہ مدت عمل بہت مختصر ہے، پھر انسان چین سے نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ کائنات میں غور و فکر کر کے ایک نتیجے پہ پہنچا گیا، اور یہی مسلمان کا کام ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہی خلق میں غور و فکر کر کے ان سے ایسے نتائج نکالنا کہ جن کو اپنی عملی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے فطرت کے ہم آہنگ ہو جانا. آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے فرما بردار ہے آسمان و زمین کی ہر چیز. تو یہاں بھی کیا ہے کہ جب ہم فطرت کے ہم آہنگ ہوتے ہیں، وہ اسلام پر ہے، تو ہم بھی اسلام پر اسی وقت آتے ہیں جب ہماری زندگی میں اعتدال اور فطرت کے قریب ترین ہونا ہے. جتنا ہم اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی دین سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. آج کے دور میں دین سے دوری جس قدر نظر آتی ہے، اس سے پہلے شاید ہی کبھی اتنی ہو. دین سے مراد چلے ہمارا دین اسلام نہ بھی صحیح، ہر مذہب کے ماننے والے عموماً کافی تعداد میں رہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ دہریت اور خدا بیزاری ہر قوم کے اندر بہت پائی جاتی. اگر آپ ان ممالک کو دیکھیں جن کا ایک دین کرسچینٹی ہے، تو ان کے اندر آپ کو 90% ایسے لوگ ملیں گے جو کسی خدا، آخرت، ان سب چیزوں کو کوئی نہیں مانتے، اور اپنے آپ کو ایگنوسٹکس کہتے ہیں یا ایتھیسٹ، امارڈرن ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور کسی بھی دین پر ہونا، خواہ کرسچینٹی ہی کیوں نہ ہو، ان کے نزدیک کیا ہے؟ بیکورڈنس، حماقت، بیوقوفی. تو آج کے دور کا دین کیا بن گیا؟ خدا سے دوری. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی وجہ مادہ پرستی ہے، کہ ان چیزوں کی غلامی ہے جو چیزیں نظر آتی ہیں، اور انہی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اور آرٹیفیشل لائف گزار رہا ہے. جب انسان سراؤنڈیڈ ہوتا ہے ہر وقت آرٹیفیشل چیزوں سے، مثلا اس وقت ہماری روشنی کون سی روشنی ہے؟ ہوا اور ٹھنڈک، یہ انوائرنمنٹ، روحانیت کہاں سے آئے؟ اگر اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی ایسی خاموش فضا یا جگہ پر ہوتے، مثلا کسی پہاڑ کا تصور کریں، کسی وادی میں ہوتے جہاں نیچرل ہوا ہوتی، سبزہ ہوتا، خاموشی ہوتی، اور پھر آپ بیٹھ کے قرآن پڑھتے اور سمجھتے، کیفیت میں فرق ہوتا نا. جب ہم ساتھ ایئر کنڈیشنر آن کیے ہوئے ہیں اور اس کی گھاں گھاں لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ہم لڑ رہے ہیں اپنے آپ سے قرآن سمجھنے کے لیے، تو ہماری آدھی انرجی کہاں لگ گئی؟ آدھی توجہ کانشیسلی انکانشیسلی کدھر کو چلی گئی؟ وہ اس شور کی طرف. اور تھوڑی چیز بچی جو ہم یہاں ایفرٹ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت آئی تھی تو آپ کہاں زیادہ ہوتے تھے، شہر میں یا پہاڑ پر؟ پہاڑ پر ہوتے تھے. اچھا، اب ہماری مشکل یہ کہ ہم پہاڑ پر بھی جائیں تو پیسی گھور بن جاتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں وہاں تکلف کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں رہیں، یہیں کے پیسی میں چلے جائیں. اگر وہاں جا کر بھی آپ نے ایئر کنڈیشنر میں بیٹھنا ہے اور آرٹیفیشل سب چیز میں بیٹھنا ہے، اور صرف کسی وقت تھوڑا سا شیشے میں کھڑے ہو کے سینری دیکھنی ہے، تو یہیں پہ ٹیلی ویژن پہ سینری دیکھ لیں اور اپنے شہر میں ہی رہیں. اتنا سفر کرنے کی کیا ضرورت. اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم زندگی کی نعمتوں کو استعمال نہ کریں، لیکن کبھی نیچر کے قریب بھی جائیں، پتھروں کو ہاتھ لگا کے بھی دیکھیں، پودوں کے پاس غور بھی کریں، ان کے رنگ دیکھیں، ان کی فطرت، ان کا پھلنا پھولنا بڑھنا ان چیزوں پر غور کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ جذب زیادہ ہوگا اللہ کی کتاب اور اللہ کی محبت اور یہ ساری چیزیں. تو مادہ پرستی کی ایک بڑی وجہ آرٹیفیشل زندگی. آپ دیکھیں کہ ہماری اسمائلز، ہماری ہنسی، ہمارے کہکے بھی کیسے ہو گئے. کبھی آپ نے غور نہیں کیا لوگوں کے چہروں پر کہ بعض اوقات ہنستے ہیں تو صرف ادھر سے ہنستے، بس اس سے نیچے نہیں، صرف اوپر سے. اتنے کھوکھلے کہکے ہوتے ہیں بعض اوقات، اتنی کھوکھلی ہنسی ہوتی ہے کہ ترس آتا ہے کہ ان کی زندگی میں دل کیوں نہیں انوالو، وہ دل کی خوشی ساتھ کیوں نہیں. بات کرتے ہیں تو ہم آرٹیفیشل لہجے میں بنا بنا کے لفظ بولتے ہیں، نیچرل طریقے سے نہیں بولتے. تو اگر ہم اپنے حال حلیے پہ غور کریں، اپنے ہر چیز پر، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت زیادہ مادہ پرست ہو گئے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا فطرت کے ساتھ ربط رکھنے کی اور تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. وہ ساری اسلام پر ہے، اس کو دیکھ کر اور اس سے عبرت کی نگاہ سے دیکھ کر ہم بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اسی طرح یہ سبق یاد کرنے سے متعلق کچھ تجاویز کئی دن سے میرے پاس ہیں، اور اس میں اسٹوڈینٹس کی طرف سے بھی ایک اور تجویز جو بہت ہی اچھی مجھے لگی. انہوں نے لکھا کہ سبق کو ایک نشست میں 10-12 بار پڑھنے اور یاد کرنے کی بجائے اگر وقفوں کے ساتھ دہرائیں تو بہتر نتائج ہو سکتے ہیں، جن کی تعداد شروع میں زیادہ اور بعد میں کم ہو سکتی ہے. مثلاً ہر نماز کے بعد سبق دہرا لیا جائے، لیکن اگر آپ کو ڈر ہو کہ کسی نماز کے بعد آپ کی کوئی اور مصروفیت آ جائے گی تو پھر اس پہ نہ ڈالیں. ہیں مختلف لوگ مختلف طریقوں سے بہتر سیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو سن کر زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے، کچھ کو دیکھ کر، کچھ کو لکھنے سے بہتر یاد ہوتا ہے. ہر ایک کی فطرت مختلف ہے. اس طریقے سے سبق کو یاد کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہو، صرف اندھا دھند دوسرے کی تقلید نہ کریں. 3-5 بار یاد کرنے کے بعد دیکھیں کہ کون سے الفاظ یاد کرنے میں مشکل ہو رہے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کر لیں. مثال کے طور پر میری اپنی تفسیر میں، مثلا یہ ہلکا رنگ ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا، پورے قرآن میں میرے اسی طرح الفاظ ہائی لائٹڈ ہیں. یہ ریڈ رنگ، مثلا آپ نے دیکھو کہ کس پیج پہ یہ پنک سا رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح بعض کلر ایسے ہیں کہ تو دور سے نظر نہیں آئیں گے، بس مثلا یہ اس صفحے پہ 2 نظر آ رہے ہیں آپ. یہ وہ لفظ ہیں جو مجھے بھول جاتے ہیں، ان کو میں رنگین کر کے رکھتی ہوں تاکہ جب پڑھوں تو ان کی طرف ذرا توجہ زیادہ چلی جائے اور پھر یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. یعنی 3 دفعہ مثلا آپ نے سبق پڑھا اور پھر دیکھیں کہ ابھی کون سے لفظ انفیمیلیئر رہ گئے، ان کو ہائی لائٹ کر لیں، پھر اگلی دفعہ وہاں ذرا سا رک لیں اور پھر اس کو توجہ کے ساتھ پڑھ لیں. پھر یہ لکھتی ہیں کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کو الگ صفحہ پر لکھیں اور اپنے ساتھ رکھ لیں، ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لیں، اس میں مشکل لفظ الگ سے نوٹ کر لیے ڈیلی اور اپنے ساتھ رکھیں، کہیں بھی ان الفاظ کو بار بار دہرا لیں اس وقت تک جب تک کہ یاد نہ ہو. مثلا آپ بازار میں کچھ سودا خریدنے کو جا رہے ہیں تو گاڑی میں جہاں آپ نے اور چیزیں رکھ لی وہاں آپ سارا قرآن اٹھا کے لے جانے کی بجائے کیا کرے، وہ چند لکھے ہوئے لفظ جو ہیں وہ ڈائری چھوٹی سی یا کاغذ کا ٹکڑا ساتھ رکھ لیں، اور جیسے ریڈ لائٹ آتی ہے تو اس پر وہ نکال کے جب تک وہ کھلتی نہیں 5-7 مرتبہ دہرا لیں. تو اس طرح آپ کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا اور وہ لفظ بار بار کی تکرار سے یاد زیادہ اچھے ہوں گے. فہم کے سوالات کو یاد رکھنے کے لیے کانسیپٹ میپ سے مدد لی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اتنے خوبصورت کانسیپٹ میپس بنائے ہیں. مثلاً انعمت علیہم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر والا، یہ انہوں نے پھول جیسی چیز کے اندر انعمت علیہم لکھا. پھر یہ کہ کون کون سے لوگ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہ ادھر لکیر لگا کے انبیاء لکھا ہوا ہے، مثلاً ادھر صالحین ہے، ادھر شہداء ہے، ادھر صدیقین ہے. کتنا اچھا ہے نا، ایک گلانس میں آپ کو فوراً مل جاتا ہے کہ انعمت علیہم کون کون ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اعمال صالح یا عبادت کی جہتیں، تو یہ انہوں نے لکھا. اس کے بعد انہوں نے مختلف دائروں کے اندر بہت سی چیزیں رکھی. مثلا انہوں نے اعمال صالح کی 2 قسمیں پہلے لکھی، جیسے 4 آپ کو بتائی گئی، 4 ہی ہیں ریڈ سرکل میں، بدنی عبادت، مالی عبادت، قلبی عبادت اور لسانی عبادت. تو شروع میں شاید پہلے پارے میں بتایا گیا تھا. بدنی عبادت کو انہوں نے پھر آگے 2 گول دائرے بنا لیے، نماز اور طواف. قلبی عبادت میں پھر آگے لکھا کہ اللہ کی یاد. لسانی عبادت میں ذکر، اور مالی عبادت میں زکات، صدقات، خیرات. اب آپ کو لمبی چوڑی کہانی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے ہنٹس اور ٹپس میں ساری بات مکمل ہو گئی. اور یہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا طریقہ ہے کہ آپ کا اپنا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا، اور جہاں آپ نے گڑبڑ کی وہ خود آپ اپنا ججمنٹ کر لیں گے کہ میں نے صحیح نہیں لکھا تھا، کوئی چیز مس کر گئی ہوں یا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النساء، عورتیں. اب دیکھیں کہ کوئی سورة الرجال نہیں ہے، کتنی عزت بخشی اللہ نے آپ کو، پھر بھی عورتیں ناشکری. ہمیں تو اسلام نے کوئی حق دیا ہی نہیں، ہمیں تو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، بس مردوں کو سپیریئر رکھا ہے. تو ایک سورت کا نام النساء ہونا کیا عورتوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی علامت ہے؟ لیکن جو منفی سوچ سوچتے ہیں وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز نکال لیتے ہیں. مثلاً ہمارے ایک کلیگ تھے یونیورسٹی میں، ان سے ایک دفعہ کوئی غیر مسلم خاتون عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئیں، اور کہنے لگی کہ قرآن نے عورتوں پر بڑی زیادتی کی ہے، کہ 114 چیپٹرز میں سے صرف ایک سورت عورتوں سے متعلق ہے اور باقی سب مردوں کا ہے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اسے کہا نہیں پڑھا تو نہیں، لیکن میں اس کا انڈیکس دیکھا ہے کہ صرف ایک سورت ہے عورتوں کے لیے. ان کا کہ غلط فہمی تو یہ ہے کہ پڑھے بغیر ہم جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی سورت کا نام یہ نہیں بتاتا کہ اس میں سب کچھ عورتوں ہی کے بارے میں ہے. اگرچہ عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں، لیکن صرف اسی ایک سورت میں نہیں، بہت سی سورتوں میں ہیں. اور ویسے بھی جہاں یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے، اگرچہ بظاہر خطاب مردوں کو لگتا ہے، وہاں عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں. جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، ان تمام احکامات کی مکلف عورتیں بھی ہیں. کوئی معاشرہ صرف مردوں سے وجود میں نہیں آتا، اس کے لیے عورت کا وجود بھی ضروری ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو انسانوں سے آباد ہے، اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. انہی سے اللہ نے ان کا جوڑا بنایا، حضرت حوا علیہ السلام. اور جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے پھر بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں وجود میں آئے. آج ہماری دنیا ہر طرف انسانوں کے ساتھ آباد ہے، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. کوئی بھی جگہ ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، پورے گلوب پہ نظر ڈالیں، ہاں مشرق میں ہو یا مغرب میں، کوئی دیہات ہو، گاؤں ہو یا شہر ہو، ترقی یافتہ ہو یا غیر ترقی یافتہ، ہر جگہ انسانوں کی یہ دو قسمیں، یعنی مرد اور عورت، باہم مل جل کر رہ رہے ہیں. کسی بھی معاشرے کی ابتدا ایک خاندان سے ہوتی ہے، اس خاندان کی ابتدا مرد اور عورت کے باہم ملاپ سے ہوتی ہے. دنیا میں کسی معاشرے کا ایسا کوئی وجود نہیں جس میں صرف مرد ہوں یا صرف عورتیں ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سورۃ النساء کے شروع میں ان دونوں کے باہم رشتے کے بارے میں بات کی اور فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے باہم تعلق کو اس حدیث میں کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی جنس میں سے ہیں. شقائق شقیقہ سے ہے، شقیق سگے بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا ایک ہی خاندان کے مختلف افراد ہیں. مرد ہو یا عورتیں، ان سب کی اصل ایک ہے. گویا دونوں مل کر ہی انسانیت کی تکمیل کرتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے سب کے حقوق بھی برابر ہیں. مسند احمد کی ایک حدیث کے مطابق تمام انسان کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں. جس طرح ایک کنگھی کے آگے تمام دندانے برابر ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان ہونے کے ناطے تمام انسان بھی برابر ہیں. ان میں سے کسی کو دوسرے پر فوقیت نہیں. ہاں، عزت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا گیا. اسی طرح انسان ہونے کے بعد دوسرا بڑا سبب جو تعلق کا ہے، ایک رشتے کا ہے، وہ اسلام ہے. اسلام میں آنے کے بعد تمام مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد، غمخوار اور مددگار قرار پاتے ہیں. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. گویا ایک دوسرے کے حریف نہیں، مقابل نہیں، دشمن نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اسلام جہاں عمومی طور پر انسانوں کے درمیان باہم محبت، رواداری اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، وہاں خاص طور پر ایک خاندان کے اندر جب یہ تعلق ذوی الارحام میں بدل جائے، رشتہ داری میں بدل جائے، تو ایک تیسرا سبب تعلق کا وجود میں آتا ہے. یعنی ایک رشتہ انسانیت کا رشتہ، دوسرا اسلام کا رشتہ، اور تیسرا خاندان کا رشتہ. خاندانی رشتوں کا پھر باہم تعلق اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور ایک دوسرے کا احترام کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. اسی لیے سورۃ النساء کے شروع میں ہی ذوی الارحام کے حقوق کی بات آتی ہے. اس کے برعکس اگر ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو قدیم دور ہو یا جدید، انسانوں کے اندر باہم محبت، مساوات اور ہمدردی کا یہ تعلق کہیں اور نہیں پایا جاتا، یا اس کی ایسی کوئی تاکید دوسرے مذاہب کے اندر ہمیں نہیں ملتی. رومی اور یونانی تہذیبوں نے ماضی میں اگرچہ بہت ترقی کی، لیکن ان کا رویہ بھی عورت کے ساتھ متعصبانہ رہا. ان کے ہاں عورت کا مقام بہت پست تھا. اس کا اندازہ یونانی تہذیب میں آپ ایک یونانی ادیب کے اس قول سے لگا سکتے ہیں کہ دو مواقع پر عورت مرد کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہے، ایک تو شادی کے دن اور دوسرے انتقال کے دن. یہ دنیا کی ایک بہت ترقی یافتہ مہذب قوم کے اندر عورت کے بارے میں اظہار خیال ہے. رومیوں کے ہاں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی کو قتل کرنے کا اختیار بھی رکھتا تھا. غلاموں کی طرح عورت کی زندگی کا مقصد شوہر کی خدمت کرنا تھا. اس کے لیے مرد کی طرح باعزت انسان بن کر جینا بہت دور کی بات تھی. یورپ میں بھی عورت کی ناقدری کا حال یہ تھا کہ اسے سرے سے انسان ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. 586 عیسوی میں، یعنی آفٹر کرائسٹ، فرانس میں طویل بحث مباحثے کے بعد یہ قرارداد پاس ہوئی کہ عورت انسان تو ہے مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس سے پہلے ان کے ہاں خیال کیا تھا کہ عورت کے اندر انسان کی روح ہے یا کسی جانور کی یا کوئی اور مخلوق ہے. گویا عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. تو بہرحال ایک طویل مباحثے کے بعد یہ طے ہو گیا کہ عورت انسان تو ہے، اس کے اندر انسان کی روح ہے، لیکن وہ صرف مرد کے لیے بنی ہے. اس کا اپنا الگ کوئی وجود، کوئی تشخص اور کوئی حیثیت اور حقوق نہیں. یورپ میں عورت ایک طویل عرصے تک اپنی انفرادی حیثیت میں کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی تھی، نہ جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتی، نہ ہی وہ تنہا کسی جائیداد کی مالک ہو سکتی تھی۔ بیٹی کی حیثیت سے باپ کی جائیداد کی حقدار نہ قرار پاتی، بیوی کی حیثیت سے شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کی جائیداد میں حصہ نہ ملتا۔ 1935 میں اسے، یعنی پچھلی صدی کے ابتدائی حصے میں، اسے یہ حق دیا گیا، اور پیپلز ایکٹ کے ذریعے 1918 میں اسے ووٹ کا حق ملا، جبکہ اسلام میں اپنی رائے کے اظہار کا حق 1400 سال پہلے بھی ملتا ہے۔ ہندوستان میں اگر آپ نظر ڈالیں تو ہندوستانی تہذیب ایک ترقی یافتہ تہذیب تھی ماضی میں، لیکن وہاں بھی عورت کی حیثیت کچھ ترقی یافتہ نہ تھی۔ ستی کی ظالمانہ رسم کے ذریعے عورت کو زندہ تک جلا دیا جاتا۔ عربوں کے ہاں بھی عورت کا مقام کچھ اچھا نہ تھا۔ عورت کا پیدا ہونا ان کے بعض قبائل کے نزدیک ذلت کا سبب تھا، مردوں کے لیے آر کا سبب تھا۔ لڑکی کی پیدائش پر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ نہایت دکھ کا اظہار کرتے، اور بعض اوقات تو اسے زندہ درگور کر دیتے۔ قرآن پاک نے اس صورتحال کا بہت خوبصورتی کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت 57-58 میں ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون۔ اس کا ترجمہ ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی، یعنی کالک ہو جاتی ہے، اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں، کیونکہ بیٹی کا پیدا ہونا خدا کے حکم اور اذن سے ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عربوں کے ہاں تو عورت کا وجود ہی ناقابل برداشت تھا۔ ایسے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کو جس طرح پروٹیکٹ کیا، قرآن حکیم میں مختلف آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، حتیٰ کہ ایک فرانسیسی قرآن پاک کا مترجم، یعنی جس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس کتاب کے مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نعوذ باللہ، ان کے نزدیک قرآن کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب، وہ اسے خدا کی کتاب تو نہیں مانتے نا۔ کہتے کہ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہے تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوتا، اور ضرور یہ کہتا کہ یہ کتاب کسی عورت کی تحریر ہے، یعنی قرآن کسی عورت نے لکھا ہے، کیونکہ اس کتاب میں عورت کو جس طرح پروٹیکٹ کیا گیا ہے وہ اس سے پہلے کہیں نہیں کیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حق کو کس طرح پروٹیکٹ کیا، کیسے عزت کا مقام دیا۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ 4 تک شادی کرنے کا اگرچہ حکم دیا گیا، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے شادی کی تعداد پر کوئی قید ہی نہ تھی، کوئی حد ہی نہ تھی، کہ ایک شخص جتنی چاہتا شادیاں کرتا چلا جاتا اور اسے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ ان کے ہاں، عربوں کے ہاں، عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر اسے بیوی کی حیثیت میں، بیٹی کی حیثیت میں، ماں کی حیثیت میں وراثت میں سے بھی حصہ دلوایا۔ اسی طرح تنہا جائیداد کا مالک بننے کا حق بھی دیا، اپنی رائے کے اظہار کا حق بھی دیا، تعلیم کا حق دیا، زندہ رہنے کا حق دیا، اور بے شمار معاملات میں اسے بے پناہ عزت بخشی گئی، خصوصاً ماں کے مقام اور درجے کے اندر۔ تو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں عورت کے حقوق کی اصلاح کا کام کیا وہ آج کا دور نہ تھا، جس میں ہر طرف عورت کے حقوق کی خود عورت یعنی طلب کر رہی ہے اور آواز لگا رہی ہے اور ہر طرف مطالبے ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی کانفرنسز، کائرو کانفرنس یا بیجم کی کانفرنس کی طرح مختلف جگہوں پر عورتوں کے فورم اور سیمینارز میں عورت کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ دور نہ تھا. اس دور میں کوئی اس بات کی جرت بھی نہ کر سکتا تھا کہ عورت کے حق کی بات کرے. وہاں پر اس 1400 سال پہلے عورت کو جس قسم کے حقوق دلوائے گئے ان کو ہم قرآن پاک میں جا بجا ملاحظہ کریں گے، خصوصاً سورۃ النساء میں.